وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. اور بلا شبہ ہم نے آسمان میں برج بنائے. معجزے مانگتے تھے نا, اللہ تعالیٰ کہتے ذرا دیکھو یہ ہیں معجزے, اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا اندھیری رات میں چمکدار ستاروں کے ساتھ, پورا منظر نظر آئے گا. اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی ہے, مگر جو کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. آسمان صرف مزین ہی نہیں, خوبصورت ہی نہیں, اس میں ستارے, کہکشائیں اور رنگ ہیں, لیکن سبحان اللہ اس کے علاوہ آسمان کا عظیم الشان سیکیورٹی سسٹم بھی ہے. وہ صرف ایک خلا نہیں, وہ محفوظ عمارت کی طرح جس کے پہرے دار بھی ہیں, کیونکہ پہلے جنات اور شیاطین اوپر جا کے فرشتوں کی باتیں سن کے آ کے نیچے کچھ خبریں جادوگروں کاہنوں کو دیتے تھے, لیکن جب قرآن نازل ہونے لگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے سارے راستے بند کر دیے. اور جب کوئی شیطان حد پار کرنے کی کوشش کرتا تو پھر وہ حفاظتی نظام سیکیورٹی سسٹم الرٹ ہو جاتا اور شعلے کی شکل میں, شوٹنگ سٹار کی شکل میں اس کو مار بگایا جاتا. یاد رکھیے کائنات میں ہر کام کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ خلا میں جو شہاب ثاقب ہیں ان کی مسلسل بمباری ہوتی رہتی ہے. جب یہ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتے ہیں تو رگڑ کی وجہ سے جل اٹھتے ہیں اور ایک لمبی لکیر یا شعلہ نظر آتا ہے. لیکن قرآن اس مادی عمل کے پیچھے ایک روحانی مقصد بتا رہا ہے کہ یہ کائنات بے یار و مددگار نہیں, ایک منظم نگرانی میں ہے. اس میں ہر ایک کی حدود ہیں, جو حد پار کرے گا اس کو ختم کر دیا جائے گا. کیونکہ کفار یہ بھی الزام لگاتے تھے نا کہ آپ پر کوئی جن یا شیطان الہام کرتا ہے, تو یہ بتانا مقصود تھا کہ جنات اور شیاطین تو اس کے پاس بھی نہیں پٹک سکتے, اس کے لیے تو اتنا سیکیورٹی سسٹم الرٹ ہے. اور اس آیت سے یہ سبق بھی سیکھنے کا ہے کہ رات کو ذرا باہر نکل کر شان ستارے دیکھ لیا کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے کہ اتنا پیارا ہے ہمارا رب جس نے یہ اتنا خوبصورت سب کچھ بنایا ہے. اور پھر اس بات پر یقین رکھیں کہ جس رب نے آسمانوں کو شیاطین سے محفوظ رکھا ہے تو وہ اپنے مخلص بندوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے. شیطان تو ہر وقت ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حسن بھی دیا, تحفظ بھی دیا, ایک بیلنس ہے بیوٹی اینڈ سیکیورٹی کا. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. مزید معجزات. اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے, اور اس میں ہم نے ہر طرح کی موزوں چیز اگائی ہے, اور ہم نے تمہارے لیے اس میں اسباب معیشت بنائے ہیں, اور ان کے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. زمین کی وسعتیں بھی حیرت انگیز ہیں, عظیم نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کافی بڑا بنایا ہے زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. اور آپ دیکھیے کہ زمین چپٹی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کے کرو محسوس نہیں ہوتے کہ یہاں سے نیچے کو جا رہی ہے, بلکہ ہم جب بھی سفر کرتے ہیں سیدھی سیدھی سڑکیں نظر آتی ہیں. تھوڑا سا نیچے ہوا پھر اوپر ہو گئے, کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی ڈھلوان پار کر لی ہے. اور پھر یہ کہ پہاڑوں کا مقصد بھی بتایا گیا کہ پہاڑ زمین کے لیے پیگز کا کام کرتے ہیں, کیلوں کا کام کرتے ہیں, لنگر کا کام کرتے ہیں, تاکہ زمین کا توازن برقرار رہے, لرزنے سے بچی رہے, کیونکہ مسلسل موومنٹ میں ہے زمین, رکی ہوئی نہیں ہے کہیں, لیکن ہم سکون کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہیں جیسے زمین ہل ہی نہیں رہی. اس کی دوہری موومنٹ اس وقت بھی ہو رہی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا. بتائیے انسان کی بنائی ہوئی کون سی گاڑی ہے اور کون سا جہاز ہے کہ جس پہ آپ بیٹھے اور آپ کو موومنٹ فیل نہ ہو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے پرسکون بنا دیا تاکہ ہم سارے کام کر سکیں. آپ دیکھیں چند سیکنڈ کے لیے زلزلہ آتا ہے نا, تو کتنی دیر تک دل دھڑکتا رہتا ہے, یعنی خوف سا بیٹھ جاتا ہے. تو یہ امن جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, اور اس کے ساتھ زمین اپنا کام بھی کر رہی ہے اور ہمیں بھی ساتھ سنبھالے ہوئے لے کے جا رہی ہے جہاں جا رہی ہے, اور ہم ہیں کہ غفلت کا شکار ہیں. اور یہی تناسب اللہ نے ہر چیز کے اندر رکھا. من کل شیء موزون, یعنی زمین پر نباتات, آکسیجن, نائٹروجن, معدنیات, پانی, ویجیٹیشن, ان سب کے خاص ریشو ہے. اگر کسی ایک چیز کا توازن بگڑ جائے تو زندگی ختم ہو جائے. یعنی بہت بیلنسڈ ہے, میئرڈ ہے. اور زمین صرف انسانوں کے لیے نہیں, دوسری مخلوقات کے لیے بھی ہے, اس لیے ان کو بھی ان کا حق دیا کریں. اور زمین میں بے شمار ذخائر بھی ہیں, خوراک کا ایک خودکار نظام بھی ہے جانداروں کے لیے. اللہ نے زمین کو والارض وضعها للانام, لیکن انسان نے اتنی آلودگی پھیلائی ہے کہ پھر دوسرے جانداروں کا حق مار دیا. سمندر کی مچھلیاں تک زد میں آ چکی ہیں، سمندری مخلوق بھی. زہر الفساد فی البر والبحر. تو بہرحال جو اللہ، جو رب اتنی مخلوق پال رہا ہے، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اس لیے رزق کے معاملے میں بہت پریشان نہ ہوا کریں، اپنے کرنے کے کام، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے جائیں، اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے جائیں، لیکن اللہ کی اطاعت میں کمی نہ آنے دیں. وہ ام من شیئن، سبحان اللہ، یہ آیت اتنی حوصلہ دیتی ہے نا. وہ ام من شیئن الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. اللہ خزانوں کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے ہیں، اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے مطابق ہی اتارتے ہیں. اس لیے دعا مانگتے ہو کبھی مایوس نہ ہو اور یہ کہا کہ اللہ آپ کے پاس تو خزانے ہیں، مجھے اپنے خزانوں سے عطا فرما. اور ہم نے برابر ہواؤں کو بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے ہی اسے تمہیں پلایا اور تم ہرگز اسے ذخیرہ کرنے والے نہیں. انسان اپنی ضرورت کا پانی ذخیرہ کر کے نہیں رکھ سکتا. ہماری ٹینکی کتنی ہوتی ہے، ہمارے ٹینک وغیرہ کتنے ہوتے ہیں، اور اگر ہم زیادہ سٹور کریں بھی تو خراب ہونے لگتا ہے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کے اندر سٹور کر کے ہمیں پہنچایا، اور کبھی کبھی آسمان سے بھی آ جاتا ہے، بلکہ توازن کے ساتھ آتا ہی رہتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی رزاقیت اور حکمت کا خوبصورت امتزاج ہے کہ ہر چیز ہے لیکن دیتے کتنی ہے، ضرورت کے مطابق. یعنی جو زمین میں ہمیں نظر آتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اصل خزانے تو اللہ کے پاس ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے خزانے بیک وقت کھول دے تو زمین کا توازن بگڑ جائے. اور پھر ہواؤں کا ذکر، ہوائیں بادلوں کے ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور ان میں موجود پانی کے قطروں کو بارش برسانے کے قابل بناتی ہیں، اور ہوائیں نر پودوں سے پولن اڑا کر مادہ پودوں تک پہنچاتی ہیں جن سے پھل اور بیج پیدا ہوتے ہیں. تو خواہ پانی ہو یا بیج ہو، یہ سب چیزوں کو ضرورت کے مطابق استعمال کے قابل بنانا اور انسان تک پہنچانا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. کہیں گلیشیئرز کی شکل میں پانی سٹور ہے، کہیں برفوں کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر، چوٹیوں پر. تو دنیا میں جو قحط آتے ہیں نا، یا وسائل کی قلت ہوتی ہے، یہ ایسا نہیں کہ اللہ نے ضرورت کی چیزیں پیدا نہیں کی، یہ انسانوں کے اعمال کے باعث انسانوں تک نہیں پہنچتی، یعنی انسانوں کے اپنے ہی قصور ہوتے ہیں. تو بہرحال اوورحال یہ ہے کہ مقدار معلوم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اعتدال کے ساتھ جینا سیکھیں ہم، کیونکہ کائنات کا پورا نظام مقدار معلوم پہ چل رہا ہے. اور پھر پانی کا ایک گھونٹ بھی پیئے نا تو کبھی سوچا کریں کہ اس کے پیچھے ہواؤں، بادلوں، پہاڑوں اور زمین کے اندر کی سٹریمز، ان سب کا کتنا بڑا حصہ ہے. کس کس طریقے سے، کہاں سے چل کے یہ پانی مجھ تک پہنچا، اور ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ گونٹ بھر کے الحمدللہ ہی کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ شکر تو نے ہم تک پہنچایا. کبھی کبھی سوچا کریں کہ یہ پانی جو اس وقت میرے پاس ہے، پتہ نہیں یہ کتنے فاصلے طے کر کے یہاں پہنچا، کتنے فاصلے، کہاں سے کہاں، پتہ نہیں آسمان سے اترا ہوگا بارش کی شکل میں، پھر کہیں زمین میں جذب ہو کے چلا گیا ہوگا، پھر اس کو نکالا گیا ہوگا، پھر اس کو یہاں تک ٹرانسپورٹ کیا گیا اور تب یہ میرے تک پہنچا. ہم سادہ پانی کی تو ہم قدر بھی کوئی نہیں کرتے، حالانکہ صحت کے لیے میٹھے پانی سے زیادہ فائدہ مند ہے. اصل میں ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے شکر گزار ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، شکر گزار نہیں ہے، حقیقی معنوں میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم غور نہیں کرتے کہ جو نعمت ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے پیچھے کتنی بڑی ایفرٹ ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، اور بے شک ہم جانتے ہیں ان کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے اور جو بعد میں آنے والے ہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا، بے شک وہ خوب حکمت والا بہت علم والا ہے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اصل وارث اللہ ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے وارث بنیں گے، الحمدللہ کہ وہ وارث ہوتے ہیں، لیکن اصل وارث نہیں ہے وہ. انسان جتنا کچھ بھی جمع کر لے، سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے جانا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے جو عارضی وارث ہوتے ہیں ان میں سے بھی کوئی نہیں ہوتا. اور پھر وہ ادھر ادھر تقسیم ہو جاتا ہے یا کبھی گورنمنٹ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے. مجھے یہ بتایا گیا, آئی ڈونٹ نو دی ہسٹری آف ملتان, لیکن کسی نے کہا کہ یہ جو باغ لانگے خان جس میں آپ کا یہ پروگرام ہو رہا ہے, یہ کسی شخص کا تھا جس کا نام لانگے خان تھا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی, تو اس نے یہ زمین وقف کر دی, یعنی گورنمنٹ کو دے دی. تو میں روز اس میں واک کرتی ہوں, تو میں روز سوچتی ہوں کہ جب وہ زندہ ہوگا تو کتنا خوش ہوتا ہوگا. اور کہتے ہیں اس میں بہت پھلدار درخت بھی تھے اور بڑا خوبصورت باغ, اب بھی خوبصورت ہے لیکن پھلوں کی وجہ سے باغ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ انسان جب اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ سب میرا ہے نا, اور وہ کسی کو اندر بھی نہیں آنے دیتا بازو کا, کہ کوئی ایسے کیوں آ کے کوئی پھل, ایک آم بھی کو توڑے نا آپ کے باغ میں سے کیسا لگتا ہے, اچھا نہیں لگتا نا. جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ بھی اس کو کوئی نہ لے, اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے, کوئی چیز نظر نہ آئے تو فوراً ہمارا دل دھڑک اٹھتا کدھر گئی وہ چیز. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک دن یہ سب کچھ ہی چھوڑنا ہے, اپنی چیزوں پہ یہ نظر ڈالا کریں کہ چھوڑ کے جانی ہے میں نے, یہ ساتھ نہیں جا سکتی. تو اس سے کیا ہوگا, ذرا محبت ان سے کم ہو جائے گی, اور وہ جو وہاں سے کم ہوگی نا وہ پھر اچھے کاموں سے ذرا زیادہ ہو جائے گی. ہم نے اپنے دل کو ایسی چیزوں سے آکیوپائی کیا ہوا ہے کہ اس میں جگہ تھوڑی رکھی ہے وہ خیر کے کاموں کی, محبت کی, اس کو بڑھا لیں اور ان ضرورت کی چیزوں کے ساتھ بھی کریں محبت, کیوں نہ کریں, لیکن اتنی نہیں کہ وہ آپ کے مقصد سے آپ کو غافل کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ, اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں, وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, اور ہم ہی وارث ہوں گے. تو اصل وارث اللہ ہے, اللہ ہی کے پاس جانا ہے سب نے, سب چیزوں نے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, تو اس سے پہلے کہ یہ ہم سے لے لی جائیں, کچھ اپنے ہاتھوں سے اللہ کو دے دی جائیں کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے, آپ نے قیامت کے دن ہمیں دینی ہے, بس وہ محفوظ ہو جائیں گی. اصل دولت وہ ہے جو مرنے کے بعد ملے گی ہمیں, اور وہ اسی کو ملے گی جس نے وہاں جمع کرائی ہوگی اس بینک میں. اور بے شک ہم جانتے ہیں ان کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں, اور بے شک آپ کا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا, بے شک وہ خوب حکمت والا بہت علم والا ہے. یعنی ہزاروں لوگ جو مٹی کے ساتھ ذرات بن گئے اللہ انہیں دوبارہ زندہ کر دے گا. اور حشر کا مقصد کو بھیڑ اکٹھی کرنا نہیں ہے بلکہ انصاف کرنا ہے, مالک یوم الدین, بدلہ دینا ہے سب کو. اور ایک سبق سیکھنے کا ان آیات سے کہ اگر ہر چیز کا اصل وارث اللہ ہے تو ان چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں, چاہے دنیا کے لیے کریں لیکن اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں, ان نعمتوں سے اس کو ناراض نہ کریں بلکہ ان سب چیزوں سے اس کو راضی کر کے جائیں.
وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. اور یقیناً ہم نے انسان کو بدبودار سڑے ہوئے کیچڑ کی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. یہ انسان کی پیدائش کے مراحل کا اب ذکر ہو رہا ہے، سٹیجز آف ہیومن کریشن. سب سے پہلے حما، وہ مٹی جو پانی میں مل کر لیسدار ہو جائے. پھر مسنون، وہ گارا کیچڑ جو کچھ عرصہ پڑے رہنے کی وجہ سے رنگ بدل دے اور اس میں سے بو آنے لگے. یہ انسان کو اس کی اصل یاد دلائی جا رہی ہے تاکہ وہ تکبر سے بچے. اور سلسال، جب وہ گارا خشک ہو کر اتنا سخت ہو کہ اسے ٹھوکر مارے تو آواز آنے لگے. اور جنوں کی پیدائش آگ سے. کبھی آپ نے سوچا، میں کبھی آگ دیکھتی تو کہتی یہ آگ ہر ایک کو جلا رہی ہے اور اللہ کی قدرت، اس سے جن پیدا ہو رہے ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے نا، یعنی وہ آگ جو کسی چیز کو بھی لگ جائے تو اس کو جلا دے، بڑے بڑے سٹیل کو پگھلا دے، اور اللہ چاہے تو اس سے ایک مخلوق پیدا کر دے. یہ اللہ کی قدرت. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نار سموم کہا ہے، آگ کی لپٹ. ٹھیک ہے، آگ میں ایک حدت ہے، تیزی ہے، مٹی میں سکون اور عاجزی ہے. انسان کو اللہ نے ایک اعلیٰ ترین مخلوق بنایا ہے. انسان کو چاہیے اپنی اصل یاد رکھے تاکہ تکبر پیدا نہ ہو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتی مٹی سے، سڑے ہوئے بدبودار کیچڑ سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا، تو تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا. انسان مٹی کا پتلا ہے اور کائنات کی مقرب ترین مخلوق فرشتے اس کے سامنے سر نگوں. اور انسان کی اصل جو قدر و قیمت ہے نا، وہ اس کے اس وجود میں نہیں ہے، بلکہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، روح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اس کی روح میں ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جسم کو ہم زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. اسمارٹ ہونا چاہیے، اسکن اچھی ہونی چاہیے، آنکھیں ایسی ہونی چاہیے، ہاتھ ایسے، ناخن ایسے، فلاں ہر چیز، اور روح کی طرف سے غافل ہوتے ہیں جو اصل ہم ہیں. اگر روح نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم مٹی ہیں. مرنے کے بعد انسان مٹی ہو جاتا ہے، پھر یہ تو اصل نہیں، اصل تو روح ہے. لہذا ہمیں اپنی روح کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جسم کو بھی اہمیت دیں، لیکن ہم زیادہ وقت صرف جسم کے لیے استعمال نہ کریں. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان چونکہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، مٹی اور روح. مٹی زمین سے آتی ہے اور جسم جو ہے نا وہ پستی کی طرف کھینچتا ہے انسان کو، خواہشات کے ذریعے، جسمانی خواہشات. اور روح جو پاکیزگی کی علامت ہے، اللہ کا علم ہے، اور اللہ کی طرف لے جاتی ہے ہم کو، یہ اوپر سے آتی ہے اور ہمارے اندر ڈالی جاتی ہے. تو یاد رکھیے، انسان کی اصل عزت اس کے رنگ، نسل، خاندان، مال کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس روحانی جوہر کی وجہ سے ہے جو خالق نے اس کے اندر پھونکا ہے. ہماری روحانی خوبصورتی، قوت اس کی وجہ سے. آپ اندر سے جتنے خوبصورت ہوں گے نا، اتنی ہی آپ کے اندر کشش زیادہ ہوگی، چاہے آپ کی بظاہر صورت واجبی سی کیوں نہ ہو. لیکن اگر اندر خیر نہیں نا، آپ کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے، دھوکے بازی ہے، اندر کچھ اور چل رہا ہے، باہر کچھ اور کر رہے ہیں، پھر آپ کے اندر وہ کشش ہو ہی نہیں سکتی. مٹی سے نکلے جسم کو مٹی سے آنے والی غذا چاہیے، اور روح کو وحی الہی کی غذا چاہیے. روح خوبصورت ہوتی ہے وحی الہی سے، قرآن کی تعلیم سے. اِلَّا اِبْلِیسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، سوائے ابلیس کے اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو. فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا. جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو ابلیس نے انکار کر دیا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی مخلوق نے اللہ کی بات نہیں مانی. پورے نظام میں خلل پیدا کیا، ایک آرڈر کو توڑ دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پوچھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور رحمت ہے نا کہ ابلیس اپنا موقف واضح کرے. اگر تم نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے؟ ہم اپنے طور پہ لے کے دیکھیں اس بات کو، کبھی اس سے ہم نے کچھ سیکھا کہ جب ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا تو ہم نے کبھی اس سے پوچھا بھی کیا مسئلہ کیا تمہیں، کیوں نہیں مان رہے؟ اس کا بھی تو موقف جانے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ وہ مجرم کو بھی صفائی کا موقع دیتا ہے تاکہ اتمام حجت ہو جائے. اور ابلیس نے سجدہ نہ کر کے اپنے آپ کو اس مقدس ترین گروہ یعنی فرشتوں سے الگ کر لیا، صرف حکم کی نافرمانی نہیں کی، صالحین کی صحبت کو بھی ٹھکرا دیا. پہلے ابلیس صالحین کی صحبت میں تھا، اب وہ بھی انکار کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے. اللہ کے حکم پر اپنی عقل کو ترجیح دی. آج بھی بہت سے لوگ ہیں ایسے ہی، اللہ کی بات پر اپنی عقل لے آتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ نیک لوگوں کی جماعت سے الگ ہونا یہ شیطان کے لیے پہلا قدم تھا، اور انسانوں کے لیے بھی یہ شیطان کے رستے پہ چلنے کا طریقہ ہے کہ اچھی مجالس کو چھوڑ کر شیطانی کاموں میں لگ جائے انسان. اور اوور آل یہاں یہ ضرور سوچیں کہ اللہ کا کوئی حکم ماننے کو دل نہ چاہے تو اپنا جائزہ لیں کہ کیوں نہیں مان رہی. اچھا، ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ غیر اللہ کو سجدہ تھا، کوئی شرعی عذر پیش کرتا، اس نے کہا جی میں تو سب سے بہتر ہوں. قال لم اکن لأسجد، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں سجدہ کروں. لبشر، ایک انسان کو، خلقتہ من سلسال من حمإ مسنون، جسے تو نے بدبودار سڑے ہوئے کیچڑ کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، میں اس کو نہیں سجدہ کر سکتا. یہ اس کی سوچ کا ٹیڑھا پن تھا. اللہ جس کو جس چیز سے چاہے پیدا کرے اور جس چیز کے آگے چاہے جھکنے کا حکم دے دے، تو اس نے اپنی اصل پہ فخر کرتے ہوئے دوسرے کو حقیر جانا. آج بھی بہت سے لوگ اپنے خاندان کی اصل کو بڑا عظیم سمجھ کر جو اس خاندان سے نہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی قابل ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں آئی بلانگ ٹو سچ اینڈ سچ فیملی، لہٰذا میں اس خاندان میں شادی نہیں کر سکتا اپنے بچے کی، کیونکہ یہ گھٹیا ہے، سبھی آدم کی اولاد ہے. یہ دیکھو کہ اس کی قابلیت کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے. ہاں اگر وہ نہیں تو پھر اپنے خاندان کا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. تو ہر انسان کو الگ ویلیو دیں. اس کی قدر و قیمت صرف اس کی شکل و صورت سے نہیں ہوتی، اس کے مال سے نہیں ہوتی، اس کے اخلاق سے، اس کے دین سے ہوتی ہے. بہرحال اب دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا، تکلیف دیتے ہیں نا، لمبا کن لسجد، میں نہیں سجدہ کرنے والا تھا، مجھے سجدہ نہیں کرنا تھا، یہ لفظ بھی بڑے تکبر والے ہیں اور ڈھٹائی کو ظاہر کر رہے ہیں. اور ابلیس جو تھا نا، وہ ایک ستھی شیلو سوچ رکھنے والا تھا، ظاہریت کو دیکھ رہا تھا، مادی جسم کو، فزیکل باڈی کو. آج بھی بہت سے لوگ صرف کسی کی فزیکل باڈی دیکھتے ہیں، اس سے آگے نہیں دیکھتے. عموماً کیا دیکھتے ہیں، اس کا لباس کیسا ہے اور اس کا سٹائل کیا ہے، یعنی سپرفیشل تھنکنگ ہوتی ہے یہ. تو بہرحال یہ ابلیس ہی کا طریقہ ہے کہ کسی انسان کو پرکھا جائے اس کے رنگ شکل کی بنیاد پر. پھر تو حضرت بلال سے ہم میں سے کوئی بھی محبت نہ کرتا. ہم حضرت بلال سے، جن کا کوئی خاندان تھا ہی نہیں مکہ میں، جن کے پاس کوئی مال ہی نہیں تھا، جن کے پاس کوئی جو سو کالڈ سٹینڈرڈ شکل و صورت ہم خوبصورتی کی بناتے، وہ بھی نہیں تھی، رنگ بھی وہ نہیں تھا، نقش و نگار بھی وہ نہیں تھے، بول چال کا انداز بھی فصیح عربی نہیں تھا کیونکہ اوریجنلی عرب نہیں تھے. یعنی ہم نے جو معیار بنائے ہوئے نا کسی انسان کو پرکھنے کے، ان میں سے وہ کسی معیار پہ پورا نہیں اترتے تھے. ہاں ایک چیز تھی جو ہزاروں لاکھوں پہ بھاری تھی، اللہ اس کے رسول کی محبت، اور ہر تکلیف اٹھا کے ایمان پہ جم جانا. آج بھی ہم ان کا نام عزت سے لیتے ہیں. ہم کیا چیز ہیں؟ حضرت عمر کہا کرتے تھے سیدنا ابو بکر اعتق سیدنا بلال، ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کروایا تھا. تو غلام تھے، ان کو آقا کہہ رہے ہیں، سیدنا. تو یہ تھے نا وہ لوگ جو کسی کی ویلیو پہچانتے تھے کہ ہے کون. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، فرمایا پھر تو اس سے نکل جا، بلا شبہ تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر بدلے کے دن تک لعنت ہے. متکبر اللہ کا قرب نہیں پا سکتا، اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا، جلاوطنی کا حکم جاری ہو گیا کیونکہ اس نے اپنی سرکشی پہ اصرار کیا، اپنا جرم قبول نہیں کیا. اور فإنك رجيم، یہ رجیم اس کا لقب بھی بن گیا، من الشیطان الرجیم ہم ہر وقت کہتے ہیں، یعنی دھتکارا ہوا، مار بھگایا، جس پہ پتھر پڑے. اور پھر وہ ان علیہ لانا، ابلیس کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی عبادت تھی جو اب تک وہ کر رہا تھا سالوں سے، لیکن لانت کے توق نے اس کی ساری محنت ضائع کر دی، ساری عبادت ضائع ہو گئی اس کی. اور یہ لانت یوم الدین تک ہے، قیامت تک. اب اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے کیونکہ اس کا گناہ غلطی نہیں تھی، ارادی سرکشی تھی. تو جو بھی شخص ارادتاً سرکش ہوتا ہے، میں نے نہیں ماننا، میں نہیں قبول کرتا، یہ کیا اسلام ہے، کیا دین ہے، کیا قرآن ہے، ابو جہل والا رویہ اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے توبہ نہیں ہوتی، اس کو تو پھر توڑا جاتا ہے کہیں. ابلیس نے خود کو اعلیٰ سمجھا، اللہ نے اسے ساغرین میں کیا، رجیم قرار دیا. تو گناہ پر ضد کرنا، اصرار کرنا گناہ سے زیادہ برا ہوتا ہے. ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے آئی ایم سوری مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن ایک انسان غلطی کرتا ہے اور اس پہ تاویلیں دیتا ہے، لاجک پیش کرتا ہے، مانتا ہی نہیں، اصرار کرتا ہے، اور یہ بڑا خطرناک رویہ ہوتا ہے. علم ہو یا عبادت ہو، انسان کو تبھی فائدہ دیتے ہیں جب ان کے ساتھ عاجزی ہو. جب تک عاجزی نہ ہو کوئی فائدہ نہیں. آپ چاہے کتنے بڑے اسکالر ہوں اور کتنے بڑے عبادت گزار ہوں، اگر آپ کے اندر وہ خناس بھرا ہوا ہے نا کہ میں بڑی شے ہوں، تو اللہ کی نظر میں آپ کوئی شے نہیں ہے. قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. وہ بولا ہے میرے رب، اللہ کو اپنا رب کہتا تھا، یہ یاد رکھیے، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کا انکاری نہیں تھا، لیکن حرکتیں ایسی تھیں ضدی، تو پھر صرف زبان سے رب کہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں جب تک اندر نہ جھکے اللہ کے آگے. وہ بولا ہے میرے رب، بس مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب وہ اٹھائے جائیں گے. اس کو یہ پلان بھی پتا تھا کہ انسان ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے زمین پہ بھیجے جا رہے ہیں، پھر یہ مریں گے، پھر ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر جنت اور جہنم ہوگی، سب باتیں پتا ہیں، آخرت کا بھی پتا ہے. اسی لیے کہتا ہے وہ یوم الدین تک مجھے مہلت دے دو. فرمایا بس بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی، اس مجرم کو مہلت مل گئی. اس کی دعا کا قبول کیا جانا اس کی عزت اور شرف کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مجرم کو ڈھیل دیتا ہے، تو اس کو ڈھیل دی گئی تھی. یہ اللہ کی محبت کی نہیں، امتحان کی علامت ہے. اور پھر ابلیس کی انسان سے نفرت کی انتہا پتہ چلتی ہے کہ اپنی تباہی کا ذمہ دار خود کو ٹھہرانے کی بجائے انسان کو اپنا دشمن بنا لیا. لیکن ابلیس کو مہلت ملنا انسان کے لیے آزمائش بن گیا. اب انسان کے پاس ایک آپشن ہے کہ چاہے تو رحمان کی مانے، چاہے شیطان کی مانے. جو جس کی مانے گا اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کا مقرب ہوگا. جو شیطان کی مانے گا وہ اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا. تو ہمیں جو زندگی ملی ہے نا، یہ واحد چانس ہے، دی اونلی چانس شیطان کے بہکاووں سے بچنے کا. ابلیس کے پاس تو بہت وقت ہے قیامت تک، لیکن ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے. قال ربی بما اغویتنی، کہنے لگا ہے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، استغفر اللہ، میں بھی ان کے لیے زمین میں برائی کو ضرور مزین کروں گا، اور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندوں کے. سوچئے کیا ہم ان چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں یا اس کی فوج میں شامل ہیں. اچھا یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، اس کی دعا قبول کر لی گئی، اس کی بات مان لی گئی. تو اگر اللہ تعالیٰ ابلیس کی سن سکتا ہے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے. اب مہلت ملتے اس نے اپنی دشمنی کا رخ آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرف موڑ دیا. آدم سے تو کر چکا نا دشمنی، اب اولاد کی طرف مڑ گیا اور اپنے حملے کے سب سے خطرناک ہتھیار کا انکشاف کر دیا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اور یہ دیکھیں بِمَا أَغْوَيْتَنِي، اپنی غلطی کا الزام اللہ کو دے رہا ہے. یہ بھی ابلیس کا طریقہ ہے، اپنی غلطی کا ذمہ کسی اور پہ ڈالنا. اور ابلیس کا بہت بڑا حربہ کیا ہے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے، برائی کو مزین کر کے پیش کرنا، برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا. بعض لوگ انتہائی غلط بات کرتے ہیں لیکن ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے. اسی لیے ہماری یوتھ ایسے انفلوئنسرز کو فالو کرتی ہے نا، کہ غلط سے غلط بات کریں گے اور وہ اس پہ خوش ہوں گے، وہ اس کو فالو بھی کریں گے، اس کو لائک بھی کریں گے اور اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے اور اس کی بات قبول بھی کر لیں گے. انتہائی ایروگنٹ پیپل، انتہائی سرکش قسم کے لوگ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، ہر ایک کے ساتھ انتہائی روڈلی پیش آتے ہیں، بدتمیز اور بد اخلاق، لوگ ان پہ واہ واہ کرتے ہیں، واہ کیا کانفیڈنس ہے، کیا ذہانت ہے. سوچتے نہیں یہ ذہانت کہاں لگ رہی ہے، بدتمیزی میں، بد اخلاقی میں، دوسرے کو ذلیل کرنے میں. تو یہ جو تزئین ہے نا، برائی کو خوبصورت بنانا، گناہ کے کاموں کو آراستہ کر کے ان میں ملوث کر دینا، دنیا سے محبت ڈال کے آخرت سے غافل کر دینا، بے حیائی اور بدکاری کو آزادی، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف تھاٹ اس کا نام دے دینا، سود کو پروفٹ بتانا، بے حیائی کو آرٹ کا نام دے دینا، فحاشی کو فیشن کا نام دے دینا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابلیس کا ایسا جال ہے کہ جس کو لوگ پہچان بھی نہیں پاتے. اور ابلیس نے انسانوں کو کھلا چیلنج کیا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب میرے ٹارگٹ پہ ہو، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، بس چند چنے ہوئے بندے بچ نکلیں گے، وہ نہیں میرے ٹریپ میں آئیں گے، جنہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے خالص. اور وہ کون ہیں جن کی نیتوں میں اللہ کے سوا کسی اور کی اہمیت اس طرح نہیں جتنی اللہ کی ہے. یاد رکھیے اخلاص, اخلاص شیطان سے بچاؤ کی عظیم ڈھال ہے. جتنے زیادہ آپ کے اندر اخلاص ہوگا اتنا ہی آپ شیطان سے بچیں گے, کیونکہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے نا, سب کچھ ہی اللہ کے لیے ہے, اور یہی اخلاص ہے. شیطان قادر مطلق نہیں ہے, اس کا اختیار وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں سے اخلاص شروع ہو جاتا ہے, اور اخلاص ایسی ڈھال ہے جسے شیطان کا کوئی تیر پار نہیں کر سکتا. اور اپنے لیے ایک میزان قائم کریں, جب بھی کوئی برائی آپ کو بہت پرکشش لگے, ہے بری چیز, خراب چیز, اور آپ اٹریکٹ ہو رہے ہیں, سوچے کیا کر رہے ہیں, ہے بڑی خراب چیز, سوشل میڈیا پہ مثلا آپ کو پتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہے, تو آپ سمجھے کہ ابلیس نے آپ پہ جال ڈال دیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خراب چیز جو اسلام کی نظر میں حرام ہے, غلط ہے, وہ کسی کو اچھی لگے بغیر اس کے کہ اس میں ابلیس کا ہاتھ نہ ہو. اور پھر دوسری چیز, ہر نیکی کو دکھاوے سے پاک کرنے کی کوشش کریں. جتنا عمل اللہ کے لیے خالص ہوگا شیطان کا وار اتنا ہی بیکار ہوگا. پھر یہ کہ اپنی غلطی ماننا سیکھیں, اسے تقدیر یا حالات یا کسی اور کے سر مت ڈالیں, کیونکہ یہی رویہ ابلیس کو بھٹکا گیا, اپنی غلطی خود ڈھونڈے مانے. قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. فرمایا یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے, بے شک میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا مگر جو گمراہ ہونے والوں میں سے تیری پیروی کریں. اللہ نے انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا, جو انسان خود کو اللہ کی بندگی میں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. سیدھے رستے پہ چلنے والوں کو منزل تک پہنچانا اللہ کا ذمہ ہے, اللہ مخلصین کو تنہا نہیں چھوڑتا. ابلیس صرف اس پہ غلبہ رکھتا ہے جو اسے موقع دیتا ہے, جو اس کی دعوت قبول کر لیتا ہے, اور شیطان مخلص بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اسے ڈرتا ہے. تو اللہ نے ایک طرف شیطان کو مہلت دی تو دوسری طرف شیطان سے بچنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ کیسے بچ سکتے ہو. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. اور بے شک جہنم ضرور ان سب کے وعدے کی جگہ ہے, جو تیرے ساتھ چلیں گے وہ سب وہیں پہنچیں گے. اس کے سات دروازے ہیں, ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے. تو دنیا میں ابلیس کے پیچھے چلنے والے قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوں گے, اور پھر مختلف درجات مختلف طبقات کی نشاندہی کرتے ہیں. جس طرح جنت کے درجات اوپر کو جاتے ہیں, جہنم کے درکات نیچے کی طرف گہرائیاں جاتی ہیں. اور یہ سات دروازے اللہ کے عدل کی نشانی ہیں, سب ایک طرح سے نہیں ہانکے جائیں گے, ہر کوئی اپنے جرم کے مطابق اپنے انجام کو پہنچے گا. اور جس طرح جہنم کے دروازے ایسے جنت کے بھی ہیں, جیسے نماز والوں کا, صدقہ والوں کا, روزہ والوں کا, تو جہنم کے اندر بھی ایک ڈسپلن ہے, اس کا بھی ایک سسٹم ہے, کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا, جتنا جس نے جو جرم کیا ہوگا وہ اسی طبقے پہ ہوگا.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم